الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد ففي الحديث أفضل الأعمال انتظار الفرج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا و متعال کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہماری اس نشست کو اپنی عبادت قرار دے اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ آنے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو درود پڑھیے محمد والے ہوں آج شہید سبط جعفر کی شہادت کا دن ہے اسی طرح سے قبلہ مولانا نسیم صاحب کے بھی والد اکرامی دنیا سے چلے گئے ہیں ایک دفعہ تمام شہداء کے لیے بالخصوص شہید سبط جعفر اور مولانا صاحب کے والد صاحب کے اور اپنے مرحوم کے سارے شہاب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ لیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو معطل کریں محمد والے محمد بن بیچ خالق کائنات نے انسانوں کی ہدایت کے لیے تین سلسلے شروع کیے نبوت رسالت اور امامت نبی اللہ کے ساتھ رابطے کی حیثیت سے ہم اسے نبی کہتے ہیں اور خدا براہ راست اس کی ہدایت کرتا ہے وحی کے ذریعے یا اور طرق جو خدا المتعال خود جانتا ہے وہی ہستی جو نبی ہے عوام کے ساتھ رابطے کی حیثیت سے اسے رسول کہتے ہیں جب وہ لوگوں کی طرف ابلاغ کا کام انجام دے پیغام پہنچائے لوگوں کے ساتھ اس کے جو تعلق ہے اس حیثیت کو دیکھے وہی نبی پھر رسول بھی ہے نبی خدا کے ساتھ رابطے کی حیثیت سے اور رسول عوام کے ساتھ رابطے کی حیثیت سے کہا جاتا ہے رسالت ہدایت کے لیے ہے ہدایت کی بھی چند قسمیں ہیں ہدایت کا ایک معنی ہے راستہ دکھلانا انگلش میں کہتے ہیں ٹو گائیڈ رہنمائی کرنا راہ کو نمایاں کرنا رہنما راہ کو بتلانا راہ کو دکھلانا راہ کو سمجھانا یہ بھی ہدایت ہے ٹو گائیڈ رہنمائی کرنا ہدایت کا ایک اور معنی بھی ہے ٹو لیڈ رہنمائی نہ کرنا صرف رہبری کرنا, لیڈ کرنا. جو لیڈ کرنے والا ہوتا ہے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے, وہ خالی راستہ دکھلاتا نہیں ہے بلکہ وہ ہاتھ پکڑ کر منزل کی طرف لے کے چلتا ہے. ٹو گائیڈ کو عربی میں کہتے ہیں اراعت الطریق, راستہ دکھلانا, یہ بھی ہدایت کا کام ہے. اور ٹو لیڈ کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب, ایصال الی المطلوب, منزل تک پہنچانا, منزل کی طرف لے جانا. رسالت ٹو گائیڈ کو کہتے ہیں, اور امامت ٹو لیڈ کو کہتے ہیں. جب رسول ہے تو وہ یہ کہتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین, ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے اور بس, آگے آپ کی مرضی ہے عمل کریں یا نہ کریں, آپ کا اختیار ہے عمل کریں یا نہ کریں, یہ راستہ دکھلانا ہے بس. اگر امامت ہے تو اب راستہ دکھلانا نہیں ہے, اس راستے پہ چلنا ہے, لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اذھبا الی فرعون انہ طغا, فرعون کی طرف جانا ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہے, اسے چیلنج کرنا ہے, اس کے فرعونی نظام کو سرنگو کرنا ہے, جلا وطن ہونا ہے, ہجرت کرنی ہے. راستہ دکھلانا اور ہے, اور آگے بڑھ کر فرعون کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا اور ہے. راستہ دکھلانا کار رسالت ہے, اور فرعونیت کو تخت فرعونی سے سر نگو کرنا یہ کار امامت ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. رسول خدا پر نبوت ختم ہوئی ہے, رسالت ختم ہوئی ہے, وہی ختم ہو گئی ہے, وہ خاتم الانبیاء ہیں, خاتم المرسلین ہیں, لیکن امامت ختم نہیں ہوئی. امامت کا سلسلہ جاری ہے, اور رسول خدا کے بعد امامت وہی جو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی, کالا و من ذریتی, اے خدا اس امامت کو میری ذریت میں رکھنا. کالا لا ینال عہدی الظالمین, میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا, تیری ذریت کے عادل امام ٹھہریں گے. بہرحال غدیر خم میں اعلان امامت اور ولایت ہوا کہ اللہ کے نبی کے بعد اب ہادی کون ہے, پیشوا کون ہے, رہنما بھی کون ہے اور رہبر بھی کون ہے. رہبر کون ہے, اب کس نے معاشرے کو لیڈ کرنا ہے, اب کس کے ہاتھ میں سسٹم اور نظام رہنا ہے. سسٹم اور نظام کو چلانا امامت کا کام ہے. امام ہے جو حکومت کرتا ہے, امام ہے جو والی معین کرتا ہے, امام ہے جو نظام اور سسٹم چلاتا ہے, امام ہے جو معاشرے میں اللہ کی حدود کا نفاذ کرتا ہے. امام ہے یہ. اللہ کے نبی چلے گئے, کتاب موجود تھی, امت بھی موجود تھی, خلا کس کا پیدا ہو رہا تھا, امام کا. نبوت اور رسالت ختم ہو رہی تھی, اب امامت نے رہنا ہے, امامت نے. لہذا غدیر خم میں اعلان ہوا, میں غدیر نہیں پڑھنا چاہتا, من کنت مولا, اور اللہ کے نبی پر وہی اتری, یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ,
اے رسول پہنچا دے وہ چیز جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. یہ آخری آیتوں میں سے ہے جو نازل ہوئی ہیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر تُو نے یہ کام نہ کیا تو تُو نے کارِ رسالت انجام ہی نہیں دیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اللہ تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا, اللہ تجھے بچائے گا لوگوں سے. اور جب اللہ کے نبی نے ابلاغ امامت اور ولایت کر دیا, پیغام ولایت کا اعلان کر دیا, تو وہی نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین کامل ہو گیا ہے. واتممت علیکم نعمتی, آج نعمتیں تمام ہو گئی ہیں. ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے. کیونکہ امامت کا سلسلہ جاری ہوا ہے اور جاری رہا ہے. اب امت محمدی کی ابتلاء اور آزمائش کیا تھی؟ ولایت اور امامت تھی. لوگوں کا ولایت اور امامت کے ساتھ کیسے رویہ, بیہیو کیسے کرتے ہیں امامت اور ولایت کو, بس ہمارے ذہن میں امامت کا کنسپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے. امام یعنی جو صرف راستہ دکھلاتا نہیں ہے, راستہ پکڑ کر منزل کی طرف لے کے جاتا ہے, صرف اچھے سسٹم کی بات نہیں کرتا بلکہ عادلانہ سسٹم کے نفاذ کی جدوجہد کرتا ہے. امام وہ ہے جو ہادی یا پیشوا ہے, جو صرف راستہ نہیں دکھلاتا, ارسال الی المطلوب, منزل کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ کربلا چلے جاؤ, بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں کربلا جا رہا ہوں, تم آؤ میرے ساتھ چلو. درپڑی محمد و آل محمد پر. بس امامت دین اور سیاست کی وحدت کا نام ہے, امامت دین اور معیشت کی وحدت کا نام ہے, امامت دین اور سماجی اصولوں کی وحدت کا نام ہے, امامت دین اور رائٹس اور حقوق کی وحدت کا نام ہے, امامت دین اور اخلاق کی وحدت کا نام ہے, امامت دین اور تعلیم و تربیت کی وحدت کا نام ہے. امامت کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں. وہ امام, اس کی پولیٹیکل سائنس ہے, اس کی اکنامکس ہے, اس کی سوشیالوجی ہے, اس کا قانون اور رائٹس کا سسٹم ہے, اس کے اخلاقی اصول ہیں, اور اس کی تعلیم و تربیت کے اصول ہیں. وہ کامل ہادی ہے, ناقص ہادی نہیں ہے. کہ نماز امام سے کے پیچھے پڑھنی ہے, سیاست لارڈ مکالے کی, ایسا نہیں چلے گا. امام ایک کامل ہدایت کا نظام رکھتا ہے, امامت ایک کمپلیٹ ہدایت کا نظام. امامت میں دین اور سیاست جدا نہیں ہے. امامت سیکولرزم کے مقابلے میں ہے, امامت لبرلزم کے مقابلے میں ہے, سوشلزم کمیونزم نیشنلزم کے مقابلے میں ہے. یہ ضد ہے امامت کی. جو نیشنلسٹ ہے وہ امامت کے پیچھے نہیں چلتا, جو کمیونسٹ ہے وہ امامت کے پیچھے نہیں چلتا, جو سیکولر ہے لبرل ہے اس کا امامت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. کیونکہ سیکولرزم اور لبرلزم میں دین اور سیاست جدا ہے. پہلی بات یہ کہ امامت کی سمجھ آنی چاہیے. امامت ہے کیا؟ بالخصوص ہمارے لیے واضح ہو, جب بارواں امام آئے گا تو کیا کرے گا؟ امام کیا کریں گے؟ ایک حکومت قائم کریں گے, ایک سیاسی نظام قائم کریں گے. امام ایک معاشی نظام, ایک سماجی نظام, ایک قانونی اور حقوقی نظام قائم کریں گے, تعلیم اور تربیت کا سسٹم لے کے آئیں گے. امام ایک اخلاقی سسٹم دیں گے ہمیں, اخلاقی اصول دیں گے ہمیں, جو پوری دنیا میں بسنے والوں میں رائج ہوں گے. امام حکومت کرے گا, حکومت ان کی پولیٹیکل سائنس ہے, جس میں دین ہے, جس میں خدا ہے. ان کی اکنامکس ہے, وہ کیپیٹلزم کو نہیں باندھتا. ہمارا امام وہ کیپٹلسٹ ورلڈ کو نہیں مانتا ہمارا امام، نظام امامت کی ضد ہے کیپٹلزم، ان کے معاشی نظام کی، ان کے سماجی نظام کے ضد ہے سارے نظام. ہمیں سمجھنا چاہیے امامت کو کہ جس امام کے منتظر ہیں، کیا ایک سیکولر، ایک لبرل، ایک کمیونسٹ، سوشلسٹ، قوم پرست امام کا منتظر ہو سکتا ہے؟ ہرگز. امامت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لہذا مسلمانوں کا امتحان امامت سے لیا گیا. بعد از نبی لوگوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا، ائمہ کا ساتھ نہیں دیا. مولا علی کی حالت دیکھیں، گلے میں رسی ہے، دربار میں لے گئے، ادھر بیٹھو بیٹھ کرو، دروازے کو آگ لگی، بی بی شہید ہو گئی. امام حسن کو مارا لوگوں نے، اپنوں نے مارا، زخمی کیا. مولا علی کے آپ اقوال پڑھیں، نجیب الاغا اٹھائیں، کبھی نجیب الاغا پڑھیں. جیسے قرآن کی آیتوں کا شان نزول ہے، ایسے امام کے خطبہ اور مکتوبات کا شان نزول ہے. وہ قرآن ناطق کی صادق زبان سے صادر ہوئے ہیں، وہ ید اللہ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے وہ خطوط اور مکتوبات ہیں. وہ جو خطبے ہیں وہ لسان اللہ نے بیان کیے ہیں، وہ ناطق قرآن نے بیان کیے ہیں، وہ جو مکتوبات ہیں وہ ید اللہ نے الہی ہاتھ سے لکھے ہیں. انہیں پڑھنا چاہیے، وہ ہمارے لیے ہیں. میں گزشتہ دو تین دن پہلے بھی سے دو تین دنوں میں یہ جملے پڑھے امام کے خطبے کے، 27 نمبر خطبہ ہے، یا اشبار رجال ولا رجال حلوم الاطفال وقول ربات الحجال. میں ابھی پڑھ رہا تھا، میں موبائل میں نکالا ہوا تھا. میں اے مردوں کی شکل والے نہ مردوں، بچوں جیسی سوچے رکھنے والے، خواتین ہجلے میں بیٹھے ہوئے عورتوں جیسی عقل رکھنے والے. قاتل کاش میں نے تمہیں نہ پہچانا ہوتا، قاتلکم اللہ خدا تمہیں مار ڈالے، تم نے میرے سینے کو پیپ سے بھر دیا. تمہاری وجہ سے مجھے تانے ملتے ہیں. آخری جملہ یہ کہتے ہیں لا رعی لمن لا یطاع. عجیب درد اس جملے میں، لا رعی لمن لا یطاع، جس کی بات پر عمل نہ کیا جائے اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. مولا علی کہہ رہے ہیں لا رعی لمن لا یطاع. کبھی کہتے ہو سردی ہے، کبھی کہتے ہو گرمی ہے، میرے ساتھ نہیں نکلتے تم. مسجد کوفہ میں سجدے میں سر رکھ کے اپنے خدا کے پاس چلا گیا، اپنی موت کی دعائیں کرتے ہوئے اللہ کے پاس آیا. یہ درد ہے. امامت کے ساتھ لوگوں نے اچھا رویہ نہیں کیا. کنویں میں رکھ کے بات کرے میرا علی، کوئی ہمراز نہ ملے. علماء نے لکھا ہے کان یتململ تململ السلیم ویبکا بکا العذین، ایسے تڑپتے تھے جیسے زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو، اور ایسے دردوں کے مارے انسان کی طرح تڑپتے تھے اور روتے تھے، گریا کرتے تھے. یتململ تململ السلیم، ایسے تڑپتے تھے جیسے زہریلے سانپ نے کاٹا ہوا ہو، ایسے علی تڑپتے تھے. وہ یبکا بکا العذین، اور انتہائی غموں کے مارے انسان کی طرح روتا تھا علی. اے میرے امام، جس نے دنیا کو تین طلاقیں دی تھی وہ کیوں تڑپتا تھا؟ کون سا درد تھا جو میرے مولا علی کو تڑپاتا تھا؟ وہ کون سے غم تھے جو علی کی آنکھوں میں آنسو لے کے آتے تھے؟ علی کی آنکھوں میں آنسو، علی کی عشق کسی عام چیز پر نہیں آ سکتے. دیکھتے تھے کہ جہالت حاکم ہو رہی ہے، جہل حکم، علم محبوس اور زندانی، جہالت آزاد، پاکیزگی اور طہارت قید، قید میں نجاست اور بے عفتی کو آزادی، عدل قیدی، ظلم آزاد. باب مدینۃ العلم بند، اور باب جہالت کھول دیا گیا تھا. مولا علی کے خطبے پڑھے ہیں نجب اللہ کے اکثر خطبے, ٹو تھرڈ مولا علی کے جو وہاں پر لکھا ہوا موجود ہے وہ دنیا کی مذمت میں ہے. معلوم ہوتا ہے لوگ دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے تھے, لوگ امامت کو سمجھ نہیں تھے, علی کو چوتھا خلیفہ سمجھتے تھے, نہیں مانتے تھے, نہیں مانتے تھے. کتنی چیزیں جو علی نے بدلنے کی کوشش کی, نہیں بدلنے دی انہوں نے, کہا نہیں بدلنے دیں گے. کیسا امام ہے, جب امیر شام نوکے نیزہ پر قرآن لے کے آیا, کہا یہ دھوکہ اور فریب ہے, کہا نہیں بلاؤ مالک اسلام کو واپس بلاؤ, یہ امام کے پیروکار, نہیں تو تلواریں نکال لی. امام حسن کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا, عجیب نہیں ہے جو امام جنگ لڑنے نکلے وہ سلو کر بیٹھے, امتحان اور آزمائش ہے. پھر اس کے بعد مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا کیا, 18,000 نے بیعت کی امام کے نمائندے کے ساتھ, اور امام کا نمائندہ ایک وقت وہ آیا ابن زیاد سے ڈر گئے, خوفزدہ ہو گئے, چند لوگوں کے ساتھ ابن زیاد آیا تھا, اور 18,000 چھوڑ کے چلے گئے. مسلم بن عقیل اکیلے مسجد سے باہر نکلے, اکیلے تنہ تنہا, بزدل ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ, امام مدینے سے نکلتے کوئی نہیں روکتا امام کو, ساتھ دینے کی کوئی بات نہیں کرتا. بنی ہاشم میں سے بھی 18 بنی ہاشم آتے ہیں جن میں سے خود امام بھی ہے اور امام کا 6 مہینے کا بچہ بھی ہے. جب مدینے سے ثانیہ زہرا نکلے وہ کیوں مدینے میں بیٹھے رہے, کیوں مدینے میں موجود رہے, کیوں نہیں امام کا ساتھ دیا؟ امام مکہ سے نکلے حج چھوڑ کر, کیوں نہیں دوڑے امام کی طرف کہ یہ اینٹیں اور پتھر ہیں, دل کعبہ, حقیقت کعبہ, باطن کعبہ مکہ سے نکل رہا ہے, حج کرتے رہے, طواف کرتے رہے, امام نہ ہو جس حج میں. امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا, نواسہ رسول کا یزید کے مقابلے میں ساتھ نہیں دیا. مجھے علامہ اقبال کا شعر یاد نہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ جب وقت قیام آیا تو یہ سجدے میں گر گئے, بے وقت, بے وقت سجدے میں گر گئے, بے وقت رکوع میں گئے, بے وقت جھکے. امام حسین علیہ السلام کی صورت حال آپ کے سامنے, کیا کیا لوگوں نے, آج پوری دنیا اسلام سے 72-73 آدمی. ایک دو سال پہلے منا میں امام نے خطبہ دیا, 200 صحابہ 500 تابعین کو جمع کیا, کہا حالات خراب ہیں, دین مٹنے والا ہے, جاؤ پیغام لوگوں کو دو, قیام کرنا ہے, اٹھنا ہے ظالموں کے خلاف. 200 صحابہ 500 تابعین کو کہا جاؤ پیغام پہنچاؤ جگہ جگہ جاؤ. کون آیا مولا حسین؟ کس طرح سے مولا حسین کو مارا انہوں نے, کیسے مارا؟ باقی آئمہ کا حال دیکھے, جو امامت کرنے آئے تھے وہ ایک ٹیچر بن کے رہ گئے, معلم بن کے رہ گئے, پڑھانے لگے بس. لوگ سہم گئے, ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے, دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے, آئمہ کا ساتھ نہیں دیا. امام جیل میں, زندان میں قیدی, آج کی طرح اس وقت زندان اور قید خانے نہیں تھے, ایک آدمی کے گھر میں زندان ہوتا تھا بیسمنٹ میں, اسی میں قید کر لیتے تھے اس کو, کوئی چھڑانے نہیں جاتا امام کو, کوئی امام کے ساتھ دینے نہیں جاتا. 25 سال کا امام شہید, 28 سال کا امام شہید. جب 12ویں امام کا دور آیا, یہ میری مقدماتی گفتگو تھی, لوگ بکھرے ہوئے تھے, ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے, ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے, دنیا کی محبت میں غرق تھے. امام کس لیے آیا تھا؟ ظالم نظام کو گرا کر پوری دنیا میں عادلانہ نظام قائم کرنے کے لیے. لوگ ساتھ دینے کو تیار سوائے چند مخلصین کے. اللہ امام کو پردائے غیبت میں لے گیا, کس لیے؟ کہ لوگ تیار اور آمادہ نہیں تھے, امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. حکومت کی گرپ اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ لوگ ہلنے کے یا ڈرتے تھے, سہمے ہوئے تھے, یا دنیا میں بکے ہوئے تھے, یا مل گئے تھے حکومت کے ساتھ. ہراول دستہ کون تھے؟ اہل تشیع. امام پردہ غیبت میں چلے گئے, غیبت صغرا اور غیبت کبرا. اب غیبت کبرا کا دور ہے, انتظار امام کا دور. میری گفتگو کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا. انتظار یعنی تیاری کا دور, آمادگی کا دور. ہم غیبت کے مرحلے میں آ گئے. غیبت کے بھی ایک پہلا مرحلہ ہے, ایک دوسرا مرحلہ ہے انتظار کا, اور ایک تیسرا مرحلہ ہے. غور سے سننا, شاید پہلی بار سنو. پہلا مرحلہ, اب امام پردہ غیبت میں چلے گئے اور اہل تشیع کے امور کی ذمہ داری علماء کے حوالے ہو گئی. اب انہوں نے علماء کے ساتھ رہنا ہے, تیار اور آمادہ ہونا ہے. اور عالم ان کے لیے کیا تھا؟ محدث, محدثین تھے جو آئمہ کے فرامین ان کو سناتے تھے اور یہ سنتے تھے. ان کی توقع یہی تھی کہ یہ علماء ہمارے آئمہ کے فرامین اور احکام اور ان کے معارف ہمیں بتائیں, حدیث بتائیں, حدیث سے معصوم سنائیں ہمیں. محدثین تھے, حدیث کی کتابیں بھی لکھی گئی, گئے آئمہ کے اقوال اور حدیث جمع کیے گئے. محدثین کا دور ہے. اس کے بعد یہ کئی سو سالہ دور ہے. اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اب وہ عالم صرف محدث نہیں ہے کہ حدیث سے معصوم سنائے, فرمان معصوم سنائے. اب وہ عالم مجتہد ہے اور مرجع ہے, یہ اس کا مقلد ہے. اس نے سوال پوچھنا ہے زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں, اور اس نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو جواب دینا ہے, اور اس نے بلا چون و چرا اس کو قبول کرنا ہے. یہ ٹریننگ ہے, تربیت اس کی. کل امام معصوم کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ ہے, نہیں مانتے تھے. بلا چون و چرا مرجع تقلید کے فتوے پر عمل کرنا ہے اس نے. اور رابطہ بہت کلوز ہو گیا پہلے کی نسبت عوام کا علماء کے ساتھ, مرجع تقلید کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن ہو گیا. ایک سینٹرلائزیشن وجود میں آ گئی, ایک مرکزیت وجود میں آ گئی. پوری دنیا میں بکھرے ہوئے شیعہ مومنین منتظرین امام سینٹرلائز ہونے لگے, ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے جو بکھرے ہوئے تھے دنیا میں, جن کو محدثین کا نظام اکٹھا نہیں کر سکتا تھا, وہ ان کو قریب نہیں لا سکتے تھے, لیکن مرجعیت ان کو قریب لا سکتی تھی. لہذا مرجعیت کا نظام شروع ہوا اور شیعوں کی تربیت ہونا شروع ہو گئی. اور اس مرجعیت کے نظام نے مکتب اہل بیت کو طاقتور بنایا. میں نے کل بھی ایک جگہ عرض کیا تھا, جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال میں آئی وہاں ٹھیکے لیے, اور اس کے بعد پورے برے صغیر پر انہوں نے قبضہ کر لیا گوروں نے, اسی طرح کی کمپنی نے ایران کے اندر بھی تمباکو کی کاشت کا ٹھیکہ لیا, اور ان کا پلان تھا کہ ایران پر قبضہ کر لیں گے. اس طرح سے اس زمانے کے مرجع تقلید آیت اللہ مرزا حسن شیرازی قدس سرہ نے فتویٰ صادر کیا, حکم صادر کیا کہ آج سے تمباکو کی کاشت, اس کا استعمال, خرید و فروخت حرام ہے اور امام زمانہ سے جنگ ہے. اس زمانے کے بادشاہ جس نے معاہدہ کیا تھا اس کی زوجہ حاضر نہیں تھی, حکے میں تمباکو ڈال کر بادشاہ کو دے. جب اس نے مانگا کہا نہیں دوں گی, کہا کیوں؟ کہا اسی نے حرام کیا ہے جس نے مجھ کو تجھ پر حلال کیا تھا قرآن و سنت کی روشنی میں. گرو پڑھ لیجیے محمد والے محمد پر. ان مراجے نے خون دیا, شہید اول خون دیا, شہید ثانی نے خون دیا, ان کی لاشوں کو جلا کے راک کیا گیا. زندہ حالت میں ایک پاؤں ایک اونٹ سے باندھا گیا, دوسرا دوسرے سے باندھ کے دو ٹکڑوں میں چیر کے رکھ دیا گیا. یہ مراجع تقلید, خون دیتے رہے خون, اور اہل تشیع کو طاقتور بناتے رہے, انہیں مضبوط کرتے رہے, ان تک احکام خدا اور معارف اہل بیت کو پہنچاتے رہے. زاہد تھے زاہد, دنیا پرست نہیں تھے, جنہوں نے بھوک میں علم حاصل کیا, جنہوں نے سختیوں اور تلخیوں میں بھوک علم حاصل کیا. میں اپنے بڑے بڑے علماء کے بارے میں پڑھا ہے, نجف میں پڑھتے تھے, کہتے ہیں کہ سر کے نیچے اینٹ رکھے سوتے تھے, تکیہ نہیں ہوتا تھا, بھوک میں رہتے تھے, مشکلات میں رہتے تھے, زاہد تھے زاہد, زاہد زمان تھے. مرجعیت کا دور اس نے ہمیں اور منظم کیا اور ہماری تیاری. اب جب ہم مرجع تقلید کے فتوے پر بلا چون و چرا عمل کریں گے تو بدرجہ اولا امام زمان کے حکم کے آگے سر جھکائیں گے. ٹریننگ ٹریننگ, جو لوگ مرجعیت کے دشمن ہیں حقیقت میں وہ اہل تشیع کی طاقت کو توڑنا چاہتے ہیں. محدثین کا دور اخباریوں کا دور تھا, ایک قسم کے اخباری تھے وہ. اس کے بعد ہم نئے مرحلے میں گئے, جو مجتہدین کا دور ہے, مجتہدین کا یہ دوسرا دور ہے جسے ہم کہتے ہیں نوجوانی. اس کے بعد تیسرا مرحلہ شروع ہوا غیبت کبریٰ میں, ظہور امام کی طرف تیاری کے راستے میں. وہ امام خمینی کی موومنٹ سے شروع ہوا. اب وہ عالم دین مرجع نہیں ہے صرف, بلکہ کیا ہے, وہ ولی فقی ہے, وہ قائد ہے. ولی فقی یعنی ولی کا معنی قائد, پیشوا, حاکم. وہ اب قائد ہے, وہ لیڈر ہے, وہ رہبر ہے, وہ پیشوا ہے. امام خمینی کی اب ولایت فقی اہل تشیع کو تیسرے مرحلے میں لے کے آ گئی. ایک سسٹم میں رہنے کا طریقہ, ایک قیادت کے سائے میں رہنے کی تیاری اور تربیت. کس طرح ایک قیادت کے ساتھ رہا جاتا ہے, کس طرح ایک رہبر کے ساتھ رہا جاتا ہے. 65,000 شہید دیے, ایک ظالم حکومت گرائی, ظالم نظام کو گرانے کا تجربہ 1200 سال میں امام زمانہ کی غیبت کبریٰ میں ہم نے وہاں حاصل کیا ہے. ظالم کیونکہ امام آئیں گے کیا کریں گے, پوری دنیا سے ظالمانہ نظام کو گرائیں گے, ساری حکومتیں گر جائیں گی, نہ چین کی رہے گی, نہ روس کی رہے گی, نہ امریکہ, نہ یورپ, یہ سب نظام حکومت امام گرائیں گے. یہ امام خمینی نے ظہور کے زمانے میں, وہ ہمیں تیسرے مرحلے میں لے گئے, قیادت کا مرحلہ, لیڈرشپ کا مرحلہ. اب صرف مرجع تقلید نہیں ہے بلکہ وہ ولی فقی ہے, وہ قائد ہے, وہ پیشوا ہے. مرجعیت ایز اے ہول ٹو گائیڈ ہے, فتویٰ دینا اور بس, کار رسالت ہے اور بس. ولایت فقی کا کار کار امامت ہے, قیادت کرنی ہے, لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, جیل جانا ہے, زندان جانا ہے, جلا وطن ہونا ہے, اپنا بیٹا دینا ہے شہادت کے لیے. ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئے. تیسرے مرحلے میں داخل ہونے کے بعد ہماری طاقت بڑھ گئی, ہمارا تجربہ بھی بڑھ گیا. پوری دنیا کے فرعون جو ظہور امام کے دشمن ہیں سارے ہمارے مقابلے میں ہیں, اور گزشتہ 40 سال سے شکست میں شکست کھا رہے ہیں. قیادت, ولایت فقی, لیڈرشپ, ولی فقی, مرجعیت کی نسبت ولایت فقی زیادہ قریب ہے امام زمانہ کے. مرجعیت کا کام کیا ہے, لوگوں کو راستہ دکھانا اور بس, جو کار رسالت ہے. ولی فقی کا کام کیا ہے؟ ایک زمانے میں 100 مرجے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ایک زمانے میں 100 نبی ہوا کرتے تھے، 1000 نبی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک زمانے میں ایک امام ہو سکتا ہے، ایک زمانے میں ایک قائد اور پیشوا ہو سکتا ہے. اس لیے سب مراجع کہتے ہیں جب بھی کئی مبسوط الید فقی کی قیادت وجود میں آ جائے، حکومت وجود میں آ جائے، تمام عوام پر اور حتی مجتہدین پر لازم ہے اس کی اطاعت کریں. سب نے لکھا ہے. لہذا ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئے، غیبت کبریٰ میں، ظہور امام کی طرف. اب تیسرا مرحلہ آپ دیکھ رہے ہیں، جب سے 40 سال ہو گئے، امریکہ کے ساتھ ٹکراؤ ہے، اسرائیل کے ساتھ ٹکراؤ ہے، عالمی صہیونزم کے ساتھ، استکبار کے ساتھ، عرب شیخوں کے ساتھ، آل سعود کے ساتھ ایک شدید ٹکراؤ ہے. یہ ظہور امام کے دشمن ہیں. کیا انقلاب کے بعد پوری دنیا میں اہل تشیع کی طاقت بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ بڑھی ہے، مشکلات بھی بڑھی ہیں، طاقت بھی بڑھی ہے. آپ نے اسرائیل جو ناقابل شکست تھا اور ظہور امام کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ تھی، آپ نے اس کو شکست دے دی ہے. امریکہ کو شکست دی آپ نے، 90 ملکوں کے تکفیریوں کو شکست ہوئی ہے. آج بیداری ہے، تحرک ہے. جتنے آج خون دینے والے شہادت طلب موجود ہیں، اتنے آئمہ کے دور میں لوگ نہیں تھے. جتنے امام خمینی کے کہنے پر لوگوں نے خون دیا، اتنا آئمہ کے دور میں نہیں دیا کسی نے. میں چند دن پہلے کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک شہید کی وصیت ہے، وہ پڑھ رہا تھا ایران عراق جنگ کے اندر. کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں جب اس پانی میں، دریا میں اتروں گا یا اترتے ہی مر جاؤں گا یا تھوڑا سا آگے جا کے مر جاؤں گا، مائنز کا شکار ہو جاؤں گا جو راستے میں صدام نے بچھائی ہیں، یا اس کے توپ خانے یا اس کی جہاز مجھے مار دیں گے، بالآخر میں پار نہیں چڑھ سکوں گا، میں مر جاؤں گا. لیکن وصیت میں لکھتا ہے کہ امام خمینی کو بتا دینا، تیرے حکم پر میں دریا میں اترا ضرور تھا، میں اترا ضرور تھا، میں نے کوشش ضرور کی تھی. یہ شہادت طلب، 25 سال کا جوان، 1.5 سال اس کی شادی کو ہوئے ہیں، زوجہ کہتی ہے رات کا وقت تھا، آدھی رات کے وقت اٹھا، ماں جنگ سے لوٹا تھا، اس کے گریے کی آواز سن کر میں ساتھ والے کمرے میں گئی، نماز شب پڑھ رہا تھا، رو رہا تھا اور فریاد کرتا ہے خدا مجھے کیوں شہادت کی موت نصیب نہیں ہوتی، میرے سارے ساتھی شہید ہو گئے، اے خدا میرے اندر کوئی خامی کمی ہے اس کو دور کر، مجھے شہادت کی موت نصیب کر. کہتے رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا. جب کافی دیر گزر گئی، میں نے کہتی ہے پیچھے بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کو نہیں پتا تھا میں آ گئی ہوں. پیچھے مڑ کے مجھے دیکھ کے روتے ہوئے کہتا ہے کہ تو کیوں نہیں دعا کرتی میں شہید ہو جاؤں، کیوں نہیں دعا کرتی میں شہید ہو جاؤں؟ کہتی ہے میں نے دعا کی، وہ شہید ہو گیا. میں نے دعا کی خدا سے شہادت کی موت دے دے. تیسرے دن اس کا جنازہ آیا، اور اس کے 6 لم والے دن، 3 دن پہلے مجھے اللہ نے بیٹا دیا، اس کا نام بھی میں نے علی رکھا. کہاں ہیں ایسے لوگ؟ ایک دو نہیں، ہزاروں میں، لاکھوں میں ہیں. آئمہ کے دور میں آج کے برابر شہید ہونے کی جذبہ رکھنے والے لوگ نہیں تھے. یمن کے مظلوموں کو دیکھو، کتنا ان پر ظلم ہو رہا ہے. اس زمانے کی آل یزید، آل سعود، ابلیس زادے، ان پر انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں. سمندری محاصرہ، فضائی محاصرہ، زمینی محاصرہ، وبا پھیل رہی ہے، ہیضہ پھیل رہا ہے، بچے مر رہے ہیں، محاصرے میں ہیں، محاصرے میں، جیسے یزیدیوں نے کربلا میں محاصرہ کیا تھا. لیکن سلام ہو یمن کے مظلوموں پر، کس طرح اس عصر کے یزیدوں کے مقابلے میں کربلا کے مظلوموں کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، انہیں شکست دے رہے ہیں. سب سے عظیم لشکر امام زمانہ کی نصرت کے لیے شام سے، یمن سے آئے گا. وہ امتحان کی بھٹی سے کندن بن کر نکل رہے ہیں، تیاری ہو رہی ہے، تیار ہو رہے ہیں امام زمانہ کے ساتھ مل کر پوری دنیا سے ظلم مٹانے کے لیے. ڈرے ہوئے لوگ، سہمے ہوئے لوگ، قربانی سے بھاگنے والے، دنیا پرست قوم پرست ان دنیا پرستوں کو اپنا قائد اور پیشوا ماننے والے امام کے پیچھے نہیں چل سکتے. امام کے پیچھے نہیں چل سکتے. آپ ہراول دستہ ہے ظہور امام کے لیے. آپ میں لوگ قوم پرست ہو جائیں, آپ میں لوگ کمیونسٹ سوشلسٹ لبرل اور سیکولر ہو جائیں, واللہ با خدا امامت سے دوری ہے. آپ کا قائد اور پیشوا یا امام خود ہے یا وہ ہے جو امام کی طرح نظر آئے, جس میں امام کی جھلک نظر آئے, امام کی معنویت روحانیت شجاعت غیرت حمیت نظر آئے امام کی, وہ آپ کا قائد اور پیشوا ہو سکتا ہے. جس کو دیکھ کے آپ کو مولا علی یاد آئے, جو آپ کو آپ کے امام کے قریب رکھے. نہ دنیا پرست شرابی بدماش زانی قاتل جھوٹا مکار فریبکار دھوکے باز. آپ منتظر ہیں امام زمانہ کے. میرے جوان میرے بزرگ بڑے بوڑھے, ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے. ہم اور ہیں, دوسرے اور ہیں. لہذا آج آپ دیکھ لیں سرزمین یمن دیکھ لیں, بیدار ہے جناب سیدہ کائنات کا 38 سالہ غیرت مند بیٹا ان کی رہبری کر رہا ہے. ان کا ایک جرم یہ ہے کہ وہ امریکہ کے مخالف ہیں, اسرائیل کے مخالف ہیں, عالمی سیونزم کے مخالف ہیں. دوسرا جرم ہے کہ انہوں نے بیعت کی ہے اس زمانے کے ولی فقیہ کے ہاتھ پر. پتہ ہے آپ کو انہوں نے بیعت کی ہے, اس بیعت کی قیمت چکا رہے ہیں. عزت کا راستہ قیمت مانگتا ہے, عزت کا راستہ قربانی مانگتا ہے, خون مانگتا ہے, جان مانگتا ہے عزت کا راستہ. انہوں نے رہبر کی ولی فقیہ کی بیعت کی ہے, یہ جرم ہے ان کا. وہ سچے امام کے منتظر ہیں, صادق امام کے منتظر ہیں. وہ جوان ہیں, نہ تھکنے والے ہیں, بھوکے ہیں, ننگے لڑتے ہیں, بدن پر پورا لباس نہیں ہے, ننگے پاؤں لڑتے ہیں, جوتے نہیں ان کے پاؤں میں. یہ امام زمانہ کے منتظر, اپنا مقایسہ کریں ان سے. حالات ظہور امام کی طرف بڑھ رہے ہیں. لبنان کے 8-9 لاکھ شیعہ ہیں. وہ کہتے ہیں مبالغہ کرے دوبارہ ہے 8-9 لاکھ. اسرائیل کانپتا ہے, لرزتا ہے, ان سے خوف زدہ ہے. اب اسرائیل کو ڈر ہے اگلی جنگ ہوئی تو یہ اسرائیل پر قبضہ کر لیں گے. شام کے اندر 90 ملکوں کے دہشت گردوں کی کلائی مروڑ دی انہوں نے, بی بی کے حرم کا دفاع کیا. آپ خود سوچیں کہ کیا بقیع کے آئمہ کے مزار ڈھائے گئے نہیں ڈھائے گئے جنت البقیع میں؟ ڈھائے گئے نا, بنے پھر نہیں. آج یہ بی بی کا حرم گرانے آئے تھے, کیوں نہیں گرا سکے؟ کیوں نہیں کرا سکے؟ اس لیے کہ آج رہبر موجود ہے, آج قائد موجود ہے, آج پیشوا موجود ہے. آج امریکہ اسرائیل عالمی استکبار کی چالوں کو سمجھنے والا موجود ہے, ان کی اسٹریٹجیز کو سمجھنے والا موجود ہے, ان کے مقابلے میں سپر اسٹریٹجیز اور کاؤنٹر اسٹریٹجیز رکھنے والا رابر موجود ہے. جس کے پاس جب پوٹین آتا ہے, روس کا صدر کہتا ہے میں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا نہیں پڑا ہے, جب میں رابر سے ملا مجھے یوں لگا میں حضرت عیسیٰ کے پاس آ کے بیٹھا ہوں. وہ شخصیت ہے جنہوں نے کہا کہ بی بی کا حرم نہیں گرنے دیں گے کچھ بھی ہو جائے, جبکہ ایران کا صدر بڑے بڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ قذافی کی حکومت گر گئی ہے, یہ بھی گر جائے گا, اس کا ساتھ دیں گے ہم بھی ڈوبیں گے. کہا شہزادی کا حرم نہیں گرنے دیں گے کچھ بھی ہو جائے, رابر نے کہا. امام خمینی کا سچا وارث ہے, جب امام خمینی کو کہا گیا سلمان رشدی کے خلاف فتوی قتل دینے سے ہمارے یورپ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے، سینکشن لگیں گی، مالی نقصان ہوگا، کہا یہ سارا سسٹم برباد ہو جائے، رسول کی ناموس پر آنچ نہیں آنے دیں گے. تم مالی مفادات کی خاطر یورپ سے تعلقات کی بلند آواز بھیجے محمد و آل محمد پر، بس ختم کر لو. تم مالی مفادات کی خاطر، تم یورپ کے ساتھ تعلقات کی خاطر چاہتے ہو کہ وہ رسول خدا کی توہین کرے اور ہم آنکھیں بند کریں؟ لعنت ایسی زندگی پر، بے غیرتی کی زندگی پر. یہ امام خمینی کہتے ہیں اسلام پر ایران قربان ہوگا، اسلام ایران پر قربان نہیں ہوگا. لبنان کے مومنین، آج عراق میں بہت طاقتور ہو گئے، داعش کو شکست دے دی انہوں نے. آیت اللہ سیستانی کے ایک فتوے نے پورے عراق کو بدل کے رکھ دیا. بغداد کے دروازوں تک داعشی پہنچ گئے تھے، دروازوں تک. یہ ہے مرجعیت اور رہبری، یہ ہے جو اسلام کے کلے کا، دین کا، ہماری جان اور مال اور ناموس کی حفاظت کروا سکتی ہے، اگر ہم ان کی اتباع اور پیروی کریں گے. تو آپ کے ملک میں بہت زیادہ مرجعیت کے خلاف لکھا جاتا ہے، مراجع کے خلاف، تقلید کے خلاف بہت زیادہ بولا جا رہا ہے، ممبروں پر بولا جاتا ہے. یہ مکتب تشیع کی آواز نہیں ہے، یہ مکتب اسرائیل اور آل سعود کی آواز ہے. یہ ریڈیو اسرائیل ہے، یہ ریڈیو آل سعود ہے جو بولتا ہے. اس ممبر سے ہو سکتا ہے کبھی جیسے رسول کے ممبر پر بندر ناچنے کے لیے آ جائیں، آ سکتے ہیں. اگر ہم ہوشیار نہ رہے تو یہاں بھی بندر آ جائیں گے. ہم حساس دور سے گزر رہے ہیں. آج اگر ہم بیدار نہ ہوئے، امام زمانہ کے ظہور یقینی اور حتمی ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا، لیکن اس میں تاخیر پیدا کی جا سکتی ہے. اگر ہم سست ہو جائیں، ہم آپس میں الجھ جائیں، ٹکڑوں میں بٹ جائیں، منتشر ہو جائیں. سید حسن کے بقول، لبنان میں ہم چٹکی بھر شیعہ ہیں، اصل آپ ہیں، پاکستان کے شیعہ ہیں. جس دن آپ بیدار ہو کے گھروں سے باہر نکلے، پوری دنیا بدل جائے گی. یہ ان کے الفاظ ہیں. اگر 8 اور 9 لاکھ اس پورے ریجن کو بدل کے رکھ سکتے ہیں، تو 5 کروڑ سے زیادہ امام زمانہ کے منتظر پوری دنیا کو بدل سکتے ہیں. ہم نے اس طرف جانا ہے، بیداری کا مرحلہ ہے، امام کے ظہور کی طرف بڑھ رہے، طاقت ہے. آج جتنی ہمیں تجربہ ہے پوری دنیا کے ظالم و امریکہ سے لڑنے کا، اتنا 40 سال پہلے نہیں تھا، انقلاب سے پہلے نہیں تھا. آج اسرائیل کو شکست دینے کا تجربہ ہے، اس سے پہلے ایران کی حکومت اسرائیل کی ٹاؤٹ تھی، امریکہ کی ٹاؤٹ تھی. امام زمانہ کے دشمنوں کے ساتھ تھا وہ ملک، امام کے ساتھ نہیں تھا. آج تبدیلی ہے، دنیا بدل رہی ہے. امام کے دور کے حامی طاقتور ہو رہے ہیں. نائجیریا میں دیکھیں، دنیا میں دیکھیں، امریکہ 40 سال پہلے جتنا طاقتور تھا، آج اتنا طاقتور نہیں ہے. اسرائیل پہلے کی طرح نہیں ہے، آل سعود پہلے کی طرح نہیں ہے. ان کی طاقت ٹوٹ رہی ہے. کون توڑ رہا ہے؟ امام زمانہ کے حقیقی منتظر، امام زمانہ کے سچے منتظر. بحرین میں 5 سال سے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، قربان ہو رہے ہیں. ان کے نوجوان لڑکوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں. یہ آل خلیفہ ملعون، شرابی، زانی، اسرائیل کے ایجنٹ. لیکن امام کے ظہور کے حامیوں کا راستہ نہیں روکا. ہم نے طے کیا ہے، انہوں نے، ہم خون دیں گے، اپنے امام سے لہو میں ڈوب کر ملیں گے، لیکن ان ظالموں سے کمپرومائز نہیں کریں گے. دوستو، انتظار یعنی تیاری اور آمادگی. کہ ہم ظلم کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں؟ تیاری ہے، ایک ظلم مٹانے کی تیاری. میں چند دن پہلے سید حسن سے ملا،
تو انہوں نے کہا کہ جو کہا جاتا ہے کہ 313 آدمی ظلم جو امام کے سپاہی ہوں گے ساتھی ہو گئے، یہ 313 ہوئے ہیں، اگر وہ ہیں جن کے ذریعے امام نے دنیا سے ظلم مٹانا ہے تو شاید اس وقت 200 یا اس سے کچھ زیادہ ہوں گے ظلم مٹانے والے. اگر مراد ظلم مٹانے کے ساتھ ساتھ عادل بھی نافذ کرنے والے ہوں گے 313 ساتھی، کیونکہ امام نے ایک چھوٹے سے ملک میں نہیں پوری دنیا میں عدل نافذ کرنا ہے، امام کی طرح سوچیں، عدل کی اس منزل پر فائز ہوں کہ جہاں کہیں بھی وہ زیادتی کسی کے ساتھ نہ کریں. کہتے ہیں اگر عدل نافذ کرنے والے ہیں تو کہتے ہیں میں 10 کو بھی نہیں جانتا. جس کے پاس طاقت و اقربہ پروری نہ کرے. انہوں نے کہا ایران میں انقلاب لے آئے، ظلم کو گرایا، مارا، صدام سے لڑے، دنیا سے لڑے، ان کو شکست دی ظالموں کو، لیکن وہاں نفاذ عدل بہت مشکل ہے، خود ایران میں نہیں. آدمی کرپشن نہ کرے، وہی جو ظلم سے لڑتے رہے ظالموں کا مقابلہ کرتے رہے، جب پاور ہاتھ میں ہی تو کرپشن کرنے لگے. ابھی آپ نے دیکھا احمدی نژاد کے نائب صدر کو 15 سال جیل ہوئی ہے، کرپشن کی اس نے، ان کے بیٹے وہ بن گیا، آغازادے بن گیا، بیٹے کرپٹ، بیٹیاں کرپٹ. یہ ظلم سے لڑنے میں آگے آگے تھے شاہ کا مقابلہ کرنے میں، لیکن جب اختیار اور پاور آئی، وسائل ہاتھ میں آئے، یہ خود شاہ بننا شروع ہو گئے. نفاذ عادل ایک چھوٹے سے ملک میں کتنا مشکل ہے. کہتے ہیں رابر خون جگر پیتا ہے، خون جگر پیتا ہے رابر، انقلابی خون جگر پیتے ہیں. ان کے جنازے پہلے ایران عراق بارڈر سے آتے تھے، بھی شام کے بارڈر سے آتے انقلابیوں کے، اور یہ عیاشیاں کرتے ہیں بدبخت. عدل کا نفاذ مشکل ہے، تہذیب نفس چاہیے، سیر و سلوک چاہیے، ریاضت چاہیے، انسان اتنی خوف خدا چاہیے، باطنی پاکیزگی چاہیے تاکہ انسان عادل ہو جائے. عادل ہم گلی کے چھوٹے سے مسئلے میں عادل نہیں ہوتے، ظلم کرتے ہیں، بہن بھائی کے حقوق نہیں دیتے، والدین کے حق کے عدل کیا ہے؟ عارضی حق کو اس کا حق دینے کا نام کیا ہے؟ عدل. مسجد میں عادل نہیں، امام بارگاہ میں عادل نہیں، مدرسے میں عادل نہیں، گھروں میں عادل نہیں، دفتروں میں عادل نہیں، یہ کس کا انتظار کرتے ہیں ہم پھر؟ اگر امام کا انتظار ہے یعنی ریاضت، راتوں کو بندگی، عشق خدا، قرآن کی تلاوت، خدا سے راز و نیاز اور مناجات، اپنی تربیت، پاک ہونا، پاک. اس بدن کے اوپر عدالت لے کے آنا، اس بدن کے اوپر. ایسی محفلیں ہوں جہاں ہماری تہذیب نفس ہو، مربی ہوں، درس اخلاق ہو، مربی اخلاق ہو، اچھے انسان بنے، عادل انسان بنے، کہ ہماری وجہ سے معاشرے میں بیلنس آئے، توازن آئے معاشرے میں، عدل و انصاف آئے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں عدل و انصاف ہو. سید حسن رسول اللہ کے بقول، ظلم مٹانے کے لیے، ممکن ہے ظالموں سے لڑنے کے لیے، لیڈ کرنے کے لیے 200 سے زیادہ کمانڈ کرنے والے لوگ موجود ہوں، لیکن عدل نافذ کرنے کے لیے امام کے ساتھ مل کر 10 بھی میں نہیں جانتا، 10 کو بھی نہیں جانتا. اگر ہم تیار نہیں ہوں گے تو امام تو نہیں آئیں گے. عدل کے نفاذ کے لیے تیار پاکستان کی سرزمین پر ہماری شناخت کیا ہو؟ یہ ظلم کے خلاف ہے اور یہ عدل کے عاشق ہے. کوتلا، اچھا اگر ساتھی عدل کو قبول نہ کریں تو ساتھی پھر عدل کرنے والے کو خود مروا دیتے. قتل علی فی محراب عبادتی لشدت عدل، علی اس لیے قتل ہوئے کہ عدل میں سخت تھے. اپنا سگا بھائی امیر شام کے پاس چلا گیا، سگا بھائی علی کا، علی کی عدل. کہتے ہیں بس ختم کرنے لگا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرا بھائی آیا, کہا کہ جو اس کو میں نے جو اس کا حصہ بنتا تھا وہ دے دیا ہوا تھا, کہا اور دو زیادہ ضرورت ہے مجھے. میں نے آگ میں آگ جل رہی تھی اس کے اندر مولا علی نے لوہے کا راڈ ڈالا اور اس کو جب سرخ ہو گیا تو اپنے بھائی کے قریب لے کے گئے تو پیچھے ہٹ گیا, جلانے لگے ہو. کہا یہ آگ جو ہے یہ عام سی آگ ہے, جہنم کی آگ اس سے کہیں سخت ہے. جو نا انصافی کرتا ہے وہ مستحق ہے کہ جہنم کی آگ میں جائے. جنگ میں بھی عادل. مولا علی کے لشکر نے جب امیر شام کے لشکر نے نہر فرات پر قبضہ کر لیا, پانی بند کر دیا, مولا علی نے کہا حملہ کرو اور اس کو آزاد کراؤ پانی کو. جب آزاد کرایا تو علی کے دوستوں نے کہا کہ ہم پانی بند کریں گے, کہا نہیں, پانی پینا ان کا حق ہے, پانی کا کنارا چھیننا یہ ہماری شجاعت ہے, اور پانی ان کو پینے دینا یہ ہماری عدالت ہے. علی کے شیعہ امام کے منتظر ایسے ہوں, اپنے دشمن کے ساتھ بھی عدالت کریں, اپنے دشمن کے ساتھ بھی عدالت کریں. ہم اپنے محلوں کو دیکھیں, گلی کوچوں کو دیکھیں, گھروں کو دیکھیں, اسکولوں کو, ہر چیز کو دیکھیں, کیا یہاں پر عدل نظر آتا ہے؟ پارٹی بازی, اکرمہ پروری, راہزنی, چوری, ہر قسم کی چیز نظر آتی ہے. کہاں عدل؟ کہاں انتظار ہے امام؟ کہاں انتظار ہے امام؟ دوستو ائمہ کا ساتھ دینا آسان نہیں ہے, مشکل ہے. اس کے لیے ظلم ستیز ظالموں سے لڑنے والا بننا پڑے گا, اور عدل کو نافذ کرنے والا بنے گا, عدل کا عاشق بننا پڑے گا. اے عدالت تو کتنی زیبا ہے, تو کتنی خوبصورت ہے کہ تجھ پر علی جو جمال مطلق خدا ہے وہ قربان ہو گیا ہے. اے عدل تجھ پر علی فدا ہو گیا. تو کتنی خوبصورت ہے, تو کتنی زیبا ہے, تجھ پر جمال اللہ فدا ہو گیا, علی فدا ہو گیا. میں مدرسہ چلاتا ہوں, مدرسے میں عادل نہیں ہوں, پارٹی بازی کرتا ہوں, جس کو میرٹ پہ داخلہ نہیں ملنا چاہیے اس کو دے دیتا ہوں. آؤ جاؤ بسم اللہ, مال امام کھو, نااہل آدمی کو کھلاتا ہوں, نااہل کو مال امام کھلاتا ہوں, امام کا مال لوٹو کھاؤ, کھاؤ اس کو, یشی کرو اسے. میں داخل کرتا ہوں اپنے بس, میں ناصر یہ کام کرتا ہوں. جس کا استحقاق نہیں ہے, جو اہلیت نہیں رکھتا مدرسے میں داخل ہو, جو میرٹ پر پورا نہیں ہوتا, سفارش آ گئی داخل کر دو. کون سا گھر سے کھلانا امام کا مال کھائے گا؟ لوٹو امام کے مال کو. میں گھر میں رہتا ہوں, خمس میرے اوپر حق ہے امام کا, میں نے خمس نہیں دینا ہے, میں نے خمس کو کھا جانا ہے, نہیں دینا ہے خمس میں نے. پھر میں کہنے کہنا ہے اے امام زمان العجل العجل, خمس کا ڈاکو, خمس نہ دینے والا کیسے منتظر ہے امام زمانہ کا؟ جو تھوڑے سے پیسے امام کے لیے نہیں دے سکتا امام کے نام پر, وہ جان کہاں دے گا امام کے لیے؟ آغا جان بڑا سخت ہے. واللہ بخدا میں جب سفر کرتا ہوں, جہاز میں جیسے بجا رہتا ہوں, میں بہت پریشان ہوتا ہوں. اے امام زمان, اے دنیا کے سب سے مظلوم انسان, امام زمانہ سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے. 1200 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ظلم دیکھ رہا ہے, وہ یوسف ہزارہ ظلم دیکھ رہا ہے. سب سے زیادہ صابر امام ہے, ہر چیز دیکھتا ہے, ہر روز لاشیں گرتے ہیں. ہم تیار ہی نہیں ہیں, ہم بیدار ہی نہیں ہیں. پاکستان میں 20,000 سے زیادہ جنازے اٹھا کر بھی ہم بیدار نہیں ہیں. ہمیں بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ دے کے مارا گیا, ہم پھر بیدار نہیں ہوئے. ہم غفلت کا شکار, غفلت کدے میں رہتے ہیں, غفلت کدے میں سوئے پڑے رہتے ہیں, غفلت کی نیند سوتے ہیں. غفلت کدوں میں رہنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے. اس لیے آؤ توبہ کریں, اپنے امام سے معافی مانگیں, اپنے اللہ سے معافی. اے امام ہم شرمندہ ہیں, اے امام ہم نے سنا ہے آپ کے قافلے میں گنہگاروں کی کوئی جگہ نہیں ہے, لیکن یہ بھی سنا ہے کہ شرمندہ جو ہو جاتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں ان کے لیے جگہ ہے, امام آپ کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں. اے فرزند زہرا, اے یوسف زہرا, اے ہمارے غائب امام, اے ہمارے منتظر امام, اے ہمارے مظلوم امام, ہم منتظر ہیں آپ کے، ہمیں معاف کریں، ہم توبہ کرتے ہیں. امام کا سب کو انتظار ہے، کائنات کو انتظار ہے، ملائکہ کو انتظار ہے. میں نے بعض کتب میں پڑھا ہے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی بہت مظلومیت ہے کہ امام جو انسانوں کو عادلانہ نظام دینے آیا تھا، اس لیے تھا کہ انسان عدل کے سائے میں پرورش پائیں، عدل کے سائے میں ان کی تربیت ہو، انسان کامل کے سائے میں ان کی زندگی، خلیفۃ اللہ کے سائے میں ان کی زندگی گزرے. وہ امام حالت کیا ہے؟ چوتھے امام نے کہا انا ابن من قتل صبرا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے قاتلوں نے اطمینان سے مارا ہے، کوئی روکنے والا نہیں تھا. قاتل زیادہ تھے، بہت زیادہ تھے، بھیڑ تھی قاتلوں میں، امام کو مارتے تھے. کچھ تلواریں مارنے والے تھے، تلواریں ہاتھ میں لے کے آئے تھے، کچھ تیر لے کے آئے تھے، کچھ نیزے لے کے آئے تھے، کچھ کے خنجر تھے ہاتھ میں، جس سے حیوانوں کو نہر کرتے ہیں، خنجر اونٹوں کو نہر کرتے ہیں. کچھ کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، کچھ کے ہاتھوں میں پتھر تھے، جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ تماچے مارتے تھے امام. تلواروں والوں نے سر پہ اتنی تلواریں ماری کہ امام کے سر میں کوئی جگہ نہیں جو زخموں سے خالی ہو. پتھر مارنے والے نے پتھر مارے کہ امام کی پیشانی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، ابرو کٹے ہوئے تھے، آنکھوں میں اتنا خون تھا میرے امام کے جم گیا تھا، سر کا خون، پیشانی کا خون، ابروؤں کا خون اتنا تھا، امام کی آنکھیں کھلتی نہیں تھی. بڑی مشکل سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد دائیں آنکھ کا گوشہ کھول کے خیموں کو دیکھتے تھے. بڑی مشکل سے میرا امام دیکھتا تھا، اپنی بہنوں کے خیموں کو دیکھتا تھا، رخسار زخمی تھے، داڑھی گرد اور خون میں خساب تھی، امام کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، زیادہ امام کے منہ میں تیر مارتے تھے، ہاتھوں میں خنجر لے کے آتے امام کے گلے میں مارتے تھے، زور سے باہر نکالتے ہوئے امام کے سینے میں مارتے، پھر نیزے مارتے سینے میں، تلواریں حضرت عباس کے بازو کٹے تھے نا، امام کے شانے کٹ گئے تھے، انہوں نے اتنی تلواریں ماری کہ امام کے بازو امام کا وزن نہیں برداشت کر سکتے تھے. میرا امام ایسے آگے کربلا پہ لیٹا ہوا تھا، ہر طرف سے مارنے والے تھے، ایک دوسرے کو کھینچ کے کہتے تھے اب میری باری ہے مارنے کی، اب مجھے مارنے دے. میں نے علماء سے سنا ہے اور پڑھا ہے کہ عالم ملائک ملکوت میں ملائکہ تڑپ اٹھے، اے خدا، اے ہمارے کریم رب، ایک انسان کامل خلیفۃ اللہ کی اتنی توہین، اتنی بے حرمتی کہ اس کے سینے میں شمر بیٹھ جائے، اے خدا سے کیوں ہو رہا ہے؟ بے چین اور مضطرب ملائکہ. یا ایک مرتبہ خدا عائشہ خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اس طرف دیکھو، دیکھتے ہیں تو کون نظر آتا ہے؟ امام زمانہ نظر آتے ہیں. امام زمانہ کو دیکھ کر انہیں سکون ملتا ہے. امام زمانہ کے بارے میں ہمارے استاد فرماتے ہیں، جس کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں امام کی آنکھوں کے سامنے وہ خون آلودہ قمیض ہوتی ہے جو میری شہزادی شام سے لے کے آئی تھی، اپنی ماں کی قبر پہ آ کے کہا تھا اماں میں سفر پہ گئی تھی، تیرا حسین واپس نہیں لا سکی، تیرے حسین کی خون آلودہ قمیض لے آئی. ہر وقت امام کے سامنے یہ مولا حسین کی سوراخ سوراخ خون آلودہ قمیض رہتی ہے. یہی کہتے ہیں اے میرے جد مظلوم، کاش میں کربلا میں ہوتا آپ کی نصرت کرتا، لیکن تقدیر کا فیصلہ یہ تھا میں نہیں تھا، میں جب تک زندہ رہوں گا آپ پہ صبح شام گریہ کروں گا، آنسوؤں کے بدلے خون رہوں گا. بارہویں امام سے بعد عارف علماء نے پوچھا اے امام، کون سا غم آپ کو خون رلاتا ہے؟ مولا حسین کی مظلومی کہا نہیں، یہ وہ غم ہے جس پر حسین بھی خون روئے، یہ وہ غم ہے جس پہ عباس اور علی اکبر بھی خون روئے. مولا کون سا غم خون رلاتا ہے؟ کہا میری دادیوں کا سر ننگے بازار اور درباروں میں آ جانا، تعارف کروایا جا رہا تھا حاضری زینب بنت علی، اور میری شہزادیاں پکار کے کہتی لوگوں سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، ہم تمہارے رسول کی بیٹیاں ہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.